چھوڑنا ہے. اللہ کی ناراضگی بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی ناراضگی کے ساتھ دنیا میں کوئی پنپ نہیں سکتا ہے. ایک بیوی اپنے شوہر کی ناراضگی کے ساتھ اپنے گھر میں سکون سے نہیں رہ سکتی. اولاد اپنے ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ اپنے گھر میں چین سے نہیں رہ سکتے. تو بندے اپنے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ اس کی زمین پر سکون سے کیسے رہ سکتے. اللہ تعالیٰ دین کی وجہ سے اسباب میں، اولاد میں، زندگی میں، مال میں برکتوں کے دہانے کھولتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے. اللہ کیا کہ اگر بستی والے ایمان لاوے اور تقوی کی زندگی اختیار کرے تو ہم ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. سب جگہ سے برکتیں کھلے گی. برکت کا راستہ دین ہے. اللہ پر اعتماد اور پرہیز بھروسہ، اللہ سے مانگنا، اللہ پر یقین، نمازوں کا اہتمام، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں بلکہ پورے یقین کے ساتھ، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگنا ہے. چاہے بچہ بیمار ہوا تو دو رکعت پڑھیں گے، اللہ سے مانگیں گے. گھر کا مسئلہ کوئی نہیں، اللہ سے مانگیں گے. بڑی سے بڑی مصیبت ہو یا معمولی سے معمولی مسئلہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جوتے کی رسی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. اور نمک کی ضرورت ہے نمک، تو نمک بھی اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگنے کی عادت بنانی ہے. اس کام سے یہی مطلوب ہے کہ ہر کام کرنے والا مرد عورت کام کرتے 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 اپنا تعلق اللہ سے بناویں اور اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھنے والے بنیں، صرف اللہ ہی کو کہنے والے بنیں. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ ہمارے کام اپنی قدرت سے بنائے گا، اللہ ہمارے کام قدرت سے بنائے گا. ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ اللہ پر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے کام اپنی قدرت سے بناتا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب تم کام کر کے اللہ سے تعلق بناؤ گے اور پھر اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ بغیر پیسوں کے تم کو سامان دے گا، اور مزید اگر تم تعلق اللہ سے بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ بغیر چیزوں کے تمہارے کام بنا دے گا، پھر چیزوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور اللہ کام بنائے گا، اللہ اپنی قدرت سے بنائے گا. بہت بڑی ذات ہے، بڑی قدرت والا ہے وہ. اس اللہ سے رابطہ مضبوط کرنا ہے، اور نمازیں دھیان لگا کر، دھیان جمع کر پڑھنی ہے، غفلت کے ساتھ نہیں. نمازوں کے اپنے اوقات طے کر لیں. خصوصاً ہماری کام کرنے والی، تعلیم کرنے والی بہنیں وہ اس اعتبار سے محلے میں، بستی میں، گھر میں نمونہ بن جاویں، نمازوں کی پابندی میں، اپنے معمولات کی پابندی میں، اپنی تعلیم کی پابندی میں، اور اپنے اعمال کے اہتمام میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی بستی اور محلے میں، اور لوگوں کے لیے اور بہنوں کے لیے نمونہ بنے. نمازیں وقت کی تعین کے ساتھ، اذان ہوتے ہی اپنا مصلی بچھا دے تاکہ وقت پر نماز ہو جائے. نماز میں سستی نہ کریں، نماز میں غفلت نہ کریں کہ جیسے وقت ہو گیا اپنی نماز کا وقت متعین ہے. اذان ہو گئی تو اذان کے ساتھ پڑھ لینا بہت آسان ہے. اذان کے بعد وقت دیر ہو گئی تو بعض مرتبہ عشاء کی نماز 12:12 بج جاتے ہیں، ظہر کی نماز میں 3:30 بج جاتے ہیں، عصر کی نماز میں مغرب کا وقت آ جاتا ہے. تو یہ نماز پابندی والی نہ رہی، اپنی نمازوں کی پابندی. اس کام سے جو اصل مقصود، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کام سے مقصود ان 6 نمبروں کا ہماری زندگی میں آنا ہے، کہ 6 نمبر ہماری زندگی میں آ جائے. ایمان بن کر اللہ سے تعلق پیدا ہو جاوے، حضور علیہ السلام کی محبت دل میں آ کر آپ کے طریقوں پر چلنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جاوے، اور نمازوں کی پابندی یہ دوسری چیز ہے. جیسے اذان ہو گئی اپنے معمولات میں ایک معمول بنا لیں کہ اذان ہوتے ہی ہمیں اور کوئی کام نہیں کرنا ہے بلکہ پہلے نماز پڑھنی ہے. اپنے کاموں کی ترتیب دے لیں. وقت میں برکت اس وقت ہوتی ہے جب کاموں کی ترتیب دے دی جاتی ہے. اگر کاموں کی ترتیب نہیں دی جائے گی تو کام پھیلے رہیں گے، دن بھر چلتے رہیں گے. بہت ساری ماں بہنیں ہیں جو صبح صبح اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کر 9:30-10 بجے تک میں تو ان کا کھانا، روٹی، سالن سب تیار ہیں، بچے مدرسے سے آئے ان کا کھانا کھا کر چلے جاتے. ان کی پابندی ہے وقت کی.
اور جن کی پابندی نہیں اوقات میں تو پھر ان کے وہاں دو دو ڈھائی ڈھائی بج گئے ابھی تک کھانا تیار نہیں اور دن پورا ہو جاتا ہے. اتنے ہی گھنٹے ان کے پاس بھی تھے اور اتنے ہی گھنٹے ان کے پاس بھی ہیں, لیکن چونکہ کام کے اوقات کی پابندی نہیں کی اس لیے وقت ضائع ہو جاتا ہے اور اعمال نہیں ہوتے. پھر ان کے معمولات کیسے پورے ہوں گے, تسبیح کہاں سے پڑھیں گے, تلاوت کیسے کریں گے, گھر میں تعلیم کب کریں گے, کسی کی خدمت کب کریں گے. وقت میں بہت برکت ہے اگر اس وقت کی ترتیب دے دی جاوے, وقت کی ترتیب بناوے, صبح سے لے کر رات کیسے گزار رات تک, اور رات سے لے کر صبح تک ہمارا کیا نظام ہوگا, ہمارا ایک نظام متعین ہوگا صبح شام. جیسے مردوں کے لیے ایک نظام ہوتا ہے کہ پانچ وقت اذان ہو گئی تو ان کو باجماعت مسجد جانا ہے, نماز پڑھنی ہے. دیگر اعمال کا نظام ہوتا ہے, گشت کے دن گشت ہوتا ہے, ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے, ہفتہ واری مشورہ ہوتا ہے, مہینے میں ان کے سہ روزہ کی ترتیب ہوتی ہے. تو مردوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ان اعمال کی پابندی کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں. ایسے مسورات میں بھی ہیں جو پابندی کرتی ہیں, اپنے کاموں کو نظام کے ساتھ کرتی ہیں, تو پھر ان کے اوقات میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. اور روزانہ کی تلاوت پابندی سے ہوتی ہے, روزانہ کا ذکر پابندی سے ہوتا ہے, جو ہماری خوراک ہے, جو ہماری خوراک ہے, روزانہ کی تعلیم گھر میں پابندی سے ہو رہی ہے. ہاں, روزانہ کی تعلیم پابندی سے ہے, روزانہ کے عملوں میں اہتمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں فرائض کے علاوہ جو آپ کے معمولات تھے ان معمولات کی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پابندی کرتے تھے اہتمام کے ساتھ, تو اس سے زندگی میں برکت ہو جائے گی. اس لیے ان نمبروں کو اپنے اندر لانے کی ایک مشق و محنت ہے کہ ہم اپنی نماز بناویں, نماز کو چاندار کریں. ہاں, نماز بہت بڑا فریضہ ہے, دربار شاہی میں حاضری کا موقع ہے, اللہ کے دربار میں ہماری حاضری ہو رہی ہے. ہم کسی کے گھر جاتے ہیں, صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں اور صاف ستھرے ہو کر جاتے ہیں, میلے کچلے نہیں جاتے. شاہی دربار میں ہماری حاضری کا وقت ہے تو اس وقت ہمارے کپڑے صاف ستھرے ہوں, مصلی پاک صاف ہوں, دوپٹہ ایسا ہو کہ ستر چھپ جاتا ہو, میلا کچلا نہ ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی تاکید و اہتمام میں اس بات کو بھی بیان کیا, خذوا زینتکم عند کل مسجد, کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو. نماز کے لیے جو زینت ہے وہ زینت کیا ہے, کہ پاک صاف کپڑے ہوں, میلے کچلے نہ ہوں, دوپٹہ پاک ہو, صاف ہو, مصلی پاک صاف ہو, گھر کے ایسے کمرے میں ہو جہاں گندگی نہ ہو, بدبو نہ ہو, بے پردگی نہ ہو. اس لیے گھر میں ایک جگہ متعین ہونی چاہیے نماز کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب کوئی اپنا گھر بناتا تھا تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو دعوت دیتے تھے, اور یہی مسنون ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے اور وہ کوئی جگہ متعین کرتے گھر والے کہ یہ جگہ ہماری نماز کی ہے, اس جگہ حضور علیہ السلام دو رکعت نماز پڑھ دیتے تھے, تو پھر وہ متعین ہو جاتی تھی کہ اب یہ گھر کی مسجد ہو گئی, مسجد بیت جس کو کہتے ہیں. فقہ کی کتابوں میں تذکرہ آتا ہے اعتکاف کے باب میں کہ مرد مسجد میں اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کریں گے, والمرأۃ تعتکف فی مسجد بیتہا, اور عورت اعتکاف کرے گی اپنے گھر کی مسجد میں. تو گھر کی مسجد سے مراد کیا ہے؟ گھر کی مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جس جگہ عورتیں روزانہ نماز پڑھتی ہیں. ایک جگہ متعین کریں, انہیں کبھی یہاں پڑھی, کبھی وہاں پڑھی, کبھی وہاں پڑھی, کیونکہ گھر پورا عام مدن گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بکریاں ہوتی ہیں, مرغیاں ہوتی ہیں, جانور ہوتے ہیں, تو جگہ ناپاک ہوتی پتا بھی نہیں ہوتا کس وقت بچے نے پیشاب کر دیا, کوئی بچہ ناپاک پیر لے کر آ کے گھر سے گزرا ہے. اور ہماری جگہ متعین ہے تو ہم اس جگہ کی حفاظت کریں گے ہر وقت, وہاں بچوں کو نہیں جانے دیں گے, وہاں جانور کو نہیں جانے دیں گے. وہ جگہ ہماری نماز کی ہے, پاک جگہ ہے, صاف جگہ ہو, ایسی جگہ ہو جہاں پردہ اچھا ہوتا ہو, ایک اہتمام ہو. اور جب نماز اذان ہو تو اذان پر ہی وضو کر کے, اگر گھر کے کام کاج کے کپڑے ہیں تو کپڑے بدل لیں, نماز پڑھنی ہے. کسی کو ملنے جاتے ہیں کتنا اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں, نماز معمولی چیز ہے, دربار شاہی میں ہماری حاضری ہے, اللہ کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہے, جو ہمارا رب ہے, جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. ان اللہ جمیل محب الجمال, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جمیل اور خوبصورت ہیں, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ نماز کو اہتمام کے ساتھ، یہ اس کا ظاہری اہتمام ہے، جب یہ ظاہری اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ باطنی اہتمام شروع ہو جائے گا. اچھی طرح وضو ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہیں، اچھے کپڑوں سے مراد صاف ستھرے پاک کپڑے، اور دوپٹہ موٹا ہو کہ پورا سطر اچھی طرح، یہ مسائل ہیں نماز کے. فضائل کے استحضار کے ساتھ، مسائل کے ساتھ ہمارا عمل ہوگا تو بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہوگا، اس لیے اس کی کوشش کرنی ہے. اور اپنی ضرورت کا علم ہے، نماز کا علم، طہارت کا علم، پاکی ناپاکی کا علم، گھر کو پاک کرنے کا علم، بچوں کو پاک رکھنے کا علم ہے. یہ ہمارا ضروری اور بنیادی تعلیم ہے، ہماری یہ ہمارا اصل ایجوکیشن ہے، جس کی عورتوں کو اور بچیوں کو ضرورت ہے. بچیاں سائنس پڑھی ہوئی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ انگریزی نہیں جانتی ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو تو گھر میں رہنا ہے، ان کے سارے کام کاج جب تک بیٹی ہے تو باپ کرے گا، باپ بوڑھا ہو گیا بیٹی بنی ہوئی ہے تو بھائی کریں گے، شادی ہو گئی تو شوہر کرے گا، ماں بن گئی تو اولاد کرے گی، اس کو تو گھر کی ملکہ بنایا ہے، اس کو گھر میں رہنا ہے، گھر مینیج کرنا ہے، یہ عورت کے ذمے ہے. تو اس کو تو اس لائن کا علم سیکھنا ہے جس سے گھر اچھا رہے، گھر صاف ستھرا رہے، اس کا علم بھی لینا ہے، اور گھر میں امن سکون رہے، چین رہے، اس کا علم لینا دینا ہے. یہ بنیادی علم ہے، معاشرت کا علم، جہاں ایمانیات سیکھنا ہے، اللہ کی بڑائی اور عظمت کو دل میں داخل کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت سے متعلق عقیدہ اور آپ کی رسالت پر ایمان لانا ہے، ایسے ہی عبادت سے متعلق نماز، روزہ، حج، زکات، طہارت کا علم سیکھنا ہے، ایسے گھر کی معاشرت کا علم کہ ہمارے گھر کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، یہ اس محنت سے مطلوب ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مولانا آپ اس کام سے کیا چاہتے ہیں، تو فرمایا احیاء جمیع ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن چیزوں کو لے کر آئے ہیں ان تمام چیزوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. اور معاشرت دین کا بہت بڑا حصہ ہے، نماز تو دین میں 5 مرتبہ ہے لیکن معاشرت 24 گھنٹے لگی ہوئی ہے، جیسے ایمان 24 گھنٹے آدمی کے ساتھ، معاشرت میں کبھی بھائی ماں بچوں کے ساتھ ہے، کبھی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہے، کبھی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، کبھی ہم پڑوسیوں کے ساتھ ہیں، کبھی اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، 24 گھنٹے ہمارا اپنی معاشرت سے متعلق ہم ہیں، تو ہماری معاشرت میں دین آوے، ہماری معاشرت میں دین آوے. اور معاشرت کے جو بنیادی اصول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے معاشرے کی جن چیزوں پر بنیادیں ڈالی تھی، اس میں سب سے بڑی چیز حیا ہے، حیا، پانی پلائیے، سب سے بڑی چیز حیا ہے، حیا، کہ حیا کے ایک مسلمان خاتون حیا کے ساتھ، وہ بے حیا نہ ہو، بولنے میں حیا، چلنے میں حیا، لباس میں حیا، اپنے گھر کے ماحول میں بھی ایک درجے کی حیا رہنی چاہیے، چاہے گھر میں اپنی اولاد بھائی بہنوں کے بیچ میں ہمیں، گھر میں اپنے اولاد اور بھائی بہنوں کے درمیان میں ہیں، ان کے درمیان میں بھی ایک درجے کی حیا ہے. غیر مسلم عورتوں کی طرح ہمارا گھر نہیں ہوگا کہ جو لباس غیر مسلم بہنوں کا ہے اپنے گھر میں، ایسا لباس پہن کر ایک مسلمان خاتون، اور پھر وہ اور وہ خاتون جس کو اللہ نے توفیق دی ہے دین کی محنت کرنے کی، تعلیم کے حلقے میں شریک ہونے کی، اس کی معاشرت میں اور ایک عام مسلمان عورت کی معاشرت میں فرق ہوگا، ایک عام عورت میں اور اس کے درمیان میں فرق ہوگا. دوپٹہ ڈھنگ کا، سلیقے کا اپنے گھر میں بھی ہوگا، اپنے بچوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، یہ حیا کا ایک حصہ ہے. ایک تو شرعی پردہ ہے جو غیر محرموں سے ہے، ہر غیر محرم سے، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد اور دیگر جتنے عام اجنبی مرد ہیں، ان سب سے شرعی پردہ ہے کہ ان کے سامنے تو پورا سطر چھپا رہے گا، آواز بھی، آواز کا بھی پردہ ہوگا، لیکن اپنے گھر کے ماحول میں دوپٹہ سر پر ہوگا، موٹا دوپٹہ سر پر ہوگا، اور حیا کے ساتھ اپنے گھر میں بھی، یہ معاشرت کا بنیادی حصہ ہے. دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشرت میں پاکی ہے، ناپاکی کو پسند نہیں کیا حضور علیہ السلام نے، بلکہ یہاں تک حضور نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ ہمیشہ باوضو رہے، باوضو رہنے کی تلقین کے. رات میں سوتے ہوئے بھی وضو کر کے سونا سنت ہے. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شیطان سے ملاقات ہوئی آپ کی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تیرا دشمن کون ہے, وہ تو سب کا دشمن ہے, اس کو پوچھا تیرا دشمن کون ہے, تو اس نے کہا ایک تو آپ میرے دشمن ہیں حضور علیہ السلام, کیونکہ آپ کے ذریعے سے ہدایت پھیل رہی ہے دنیا میں, اور بھی دیگر شمار کرا کہ یہ میرا دشمن ہے, یہ میرا دشمن ہے. اس میں ایک بات یہ کہی اس نے کہ باوضو رہنے والا میرا دشمن ہے, کہ جو آدمی مرد یا عورت باوضو ہے اس پر میرا تسلط نہیں ہوتا, جو باوضو رہتا ہے اس پر شیطان کا اثر جلدی نہیں ہوتا ہے, شیطانی اثرات سے جنات کے اثرات سے باوضو رہنے والے محفوظ رہتے ہیں. باوضو رہنا, گھر کو پاک رکھنا, جسم کو پاک رکھنا, اپنی اولاد کو پاک رکھنا, بچپن سے بچوں کو پاکی کی عادت ڈالیں, ان کو پاک ہونے کا طریقہ بتا رہے ماں عمل سے. ایک یہودی نے اعتراض کیا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے سامنے, یعلمکم نبیکم حتی الخراط, یہ کیسے تمہارے نبی ہیں, تم کو پخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. حضرت سلمان نے کہا نعم اجل, ہاں ہمارے رسول اور ہمارے نبی ہم پر بڑے مہربان ہیں کہ انہوں نے ہم کو پخانہ کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے. ماؤں کے ذمے ہیں اپنے بچوں کو پاک ہونے کا طریقہ سکھاویں, ان کو پاک رہنے کا طریقہ بتاویں, بچپن سے ان کو پاک رکھیں. زیادہ جتنی کوشش, بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے بار بار ناپاک ہو جاتا ہے, مجبوری ہوتی ہے, حتی المقدور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وہ بھی پاکی کی حالت میں رہے تاکہ شیطانی اثرات سے محفوظ, اس لیے کہ شیاطین ناپاکی پر آتے ہیں, شیاطین ناپاکی پر آتے ہیں, ان کو پاک رکھیں, صاف رکھیں ان کو. ہاں ان کے بستروں کو بھی پاک کر لیں, کوشش کریں حتی المقدور. حدیثوں میں کہ سن مسنون یہی ہے کہ پاک بستر پر سوئیں, بچوں کو ابھی سے تلقین کریں, چاہے بچے بڑے ہو گئے تو وہ کام انہیں سے کروا لیں, ضرورت ہے کہ ماں ہی کر کے دے ان کو, بچوں سے کروا لیں, بیٹا اپنا بستر پاک کر لو, اپنی چادر پاک کر لو. یہ گھر کی معاشرت ہے ہماری, پاک صاف رہنا, بچوں کو پاک رکھیں. بڑی مصیبت ہے پیمپرز کی ابھی, ٹھیک ہے سفر میں ہے تو سہولت ہے کہ سفر میں ناپاکی پھیلے گی, گندگی ہوگی, دو چار گھنٹے کے لیے پہنا کے نکال, باقی گھر میں کیا ضرورت ہے اس. ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے اس کو اس میں باندھ کے رکھا ہے, صبح سے لے کر شام تک گندگی کے ساتھ ہے, وہ ناپاکی اندر ہے, ناپاکی ناپاکی, اس ناپاکی کے جراثیم میں بیماریاں ہیں. سہولت کے خاطر اس بچے کو باندھ دیا اندر, اور دن بھر ٹھیک ہے پہنایا, ناپاک ہوا نکال کر بدل دیا اس کو. اس کے استعمال کا طریقہ ہے, یہ تھوڑا کہ صبح پہنایا شام تک اس کو اسی میں ہے. فقہا نے لکھا ہے بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ شیاطین جو ہے نا گندگی پر آتے ہیں, تو پہلے باہر لوگ جاتے تھے کھیت میں جنگل میں گندگی کے لیے, پھر وہ گھر کے کمپاؤنڈ میں بیت الخلا بنا, پھر گھر میں بنا, پھر کمرے میں بن گیا, اور اب کمرے سے قریب آ کر بچے کے ساتھ ہی لگ گیا وہ, تو کیسے شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا, وہ کیسے اثرات سے محفوظ رہے گا کہ شیاطین اس کے ساتھ لگے رہیں گے, ان کو اسی سے محبت, اور فرشتے ان کے ساتھ کیسے رہیں گے. فرشتوں کے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں مت آؤ, اس لیے کہ اس سے فرشتوں کو کراہیت ہوتی ہے. تو کچی پیاز کے بدبو سے فرشتوں کو کراہیت ہے, تو یہ پخانہ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے, ان کے پاس فرشتے کیسے آئیں گے, شیاطین ان کے ساتھ رہیں گے. اپنے نظام کو ٹھیک کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اپنے بچوں کو پاک صاف رکھے, یہ معاشرت کا ایک جز ہے. اور حضور علیہ السلام کے معاشرے کی تیسری چیز سادگی ہے. آپ کا معاشرہ سادہ تھا, تکلف نہیں تھا, جو وقت پر ملا کھا لیا, کہ ایج پکانے کا ایسا ہی چاہیے ویسا ہی چاہیے, اللہ نے جو میسر کیا کھا لیا, کبھی نہیں تو حضور کے گھر میں بکری کے دودھ پر گزارا ہو جاتا تھا, کبھی کھجور پانی پر گزارا ہو جاتا تھا. وہ مشہور حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ, دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلا, اور وہ ابن زبیر نے پوچھا ما طعامکم یا خالہ, کہ خالہ تمہارا کھانا کیا ہوتا تھا, تو کہنے لگی بھتیجے دو کھجور اور پانی پر ہم گزارا کر لیتے تھے. تکلف نہیں, جو کھانا ملا کھا لیا, جو لباس ملا پہن لیا, جو ضرورت جو وقت پر ضرورت کا میسر آ گئی اسی پر اپنا گزارا کر کے اللہ کا شکر کرتے رہیں, اس سے شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس لیے ہماری کوشش ہو, خصوصاً ہماری کام کرنے والی تعلیم والی بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہم اس طرز پر اپنے گھروں کو نمونہ بناویں, ٹھیک ہے صاف ستھرا رہیں, اللہ نے کھانا پینا دیا ہے تو کھاوے پیویں, اللہ نے دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرے، لیکن اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، چیزوں کو بگاڑے نہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے گھر میں روٹی کے ٹکڑے پڑے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں، تو حضور نے فرمایا عائشہ ان ٹکڑوں کو اٹھا لو، اگر یہ اٹھ گئے تو دوبارہ نہیں آئیں گے۔ روزی کی جب ناقدری ہوتی ہے تو اندر کی برکت نکل جاتی ہے، اس لیے پہلے کے بڑے بوڑھے جو ہوتے تھے وہ رات کے چاول بچا کے رکھ لیتے تھے، صبح چائے کے ساتھ پی لیتے تھے کہ پھینکنا نہیں، اس کہ پھینکنے میں جائے گا۔ روٹیاں پھر بچ گئی تو اس کو سکھا کر کوٹ لیتے تھے چائے میں پیے، کہ روٹیاں پھینکنے میں نہ جائیں۔ یہ رکمہ ہے، رسک ہے، رسک کی قدر ہو۔ جب سادہ زندگی ہوگی تو رات کا صبح بچا ہوا کھانے میں حرج نہیں ہوگا، اور زندگی میں تکلف آ گیا، اسراف آ گیا، تو پھر صبح کا سالن شام کو نہیں چلے گا۔ بچوں کی ایسی عادتیں بن جائے گی، پھر اپنے گھروں کو سادہ بناویں، کھانا پینا جو میسر کرے اللہ، اچھا کھلا رہا ہے اللہ، اچھا کھاوے، اللہ کا شکر کرے، اس میں دوسروں کا حصہ کرے، پڑوسیوں کو دے، رشتہ داروں کو دے، ماں باپ کی خدمت کریں، غریب بھائی بہنوں کی مدد کریں، لیکن اسراف اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاویں۔ یہی مقصود ہے اس محنت سے، جب حضور والا علم ہوگا ان چیزوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اور لوگوں کے ساتھ سلوک ہے جو ہمارا چوتھا نمبر ہے، پڑوسیوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، لڑائی کرنے والوں سے بھی ہمیں تو لڑائی نہیں کرنی، چل جائے کہ ہم سامنے سے کسی سے لڑائی کریں، کوئی ہم سے لڑ رہا ہے اس کو بھی درگزر کرنا ہے، اللہ کے واسطے معاف کرنا ہے، ہم کو یہ سبق دیا ہے، تو ہم سامنے سے کیوں لڑائی کھڑی کریں گے؟ درگزر کریں، معاف کریں، جو توڑے ان سے جوڑیں، حدیث میں اس کی تعلیم ہے، سل من قطعک، جو تم سے توڑے تم ان سے جوڑو، واعف عن من ظلمک، جو تم پر ظلم کرے انہیں معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا معاملہ کرے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ یہ حدیث پاک میں حکم ہے، یہی اسلامی معاشرت کی بنیادیں ہیں، معاف کرنا، درگزر کرنا، احسان کرنا، ایثار کرنا۔ اپنی زندگی کو احسان اور ایثار کے رخ پر لائیں گے تو انشاءاللہ سب سے محبت برقرار ہو جائے گی، بھائی بہنوں سے، ماں باپ سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، اپنی اولاد سے، اولاد کو ماں باپ سے، سب کے ساتھ محبت ہوگی۔ رشتہ داری کسی صورت میں نہ توڑیں، کسی صورت میں بھی، جگہ جگہ حدیثوں میں حضور علیہ السلام نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داری کو جوڑنے کی بات کہی، کہ کسی حال میں بھی رشتہ نہ ٹوٹے، اس کو جوڑنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ رشتے کو، رحم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زبان دے گا، وہ بولے گا یا اللہ جس نے مجھے جوڑا تھا تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا تھا تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ صلہ رحمی سے برکت ہوتی ہے، روزی میں، زندگی میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ حتی المقدور کوشش کریں، صلہ رحمی کریں، معاف کریں، درگزر کریں، اپنا دل بڑا رکھیں، یہی چوتھا نمبر ہے ہمارا، اور اس سے اوپر اکرام کریں ہر مسلمان کا، کہ مسلمان ہے بس، چاہے وہ بہن کیسی ہے، غلط زندگی گزارتی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی ہے، پردہ نہیں کر رہی ہے، اس کی حقارت ہمارے دل میں نہ آئے۔ گنہگار سے گنہگار مسلمان، وہ مسلمان ہے، اس کے دل میں اللہ کا نام ہے، چاہے وہ کیسی بھی ہے، کیسی بھی ہے۔ جیسے گٹر میں کسی کا 100 کا نوٹ گر گیا ہے، تو ہے گٹر میں لیکن ہے تو 100 کا نوٹ، کسی کا سونے کا زیور گر گیا ہے گندی نالی میں، تو چاہے گندی نالی میں ہے لیکن وہ سونے کا زیور ہے، وہ بہت قیمتی ہے، وہ ابھی نالی میں ہے، بدبودار جگہ ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اچھی طریقے سے، سلیقے سے اس کو وہاں سے نکال کر، اس کو دھو دھا کر، اس کو اچھی طرح صاف کر لیں گے، اس کی وہی قیمت ہے۔ ایسے ایک مسلمان مرد عورت اگر گناہوں کی زندگی میں ہے، وہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کے سینے میں کلمہ ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اس ایمان کی وجہ سے بہت قیمتی ہے۔ کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، کسی کا ٹھٹھا نہ کریں، کسی کا مذاق نہ کریں، کسی کی غربت پر، کسی کے فقر پر، یا کسی کی کم عقلی پر، کسی کی بدن اور جسم کے کسی عیب پر کسی کا مذاق نہ کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، اللہ کے کوئی کسی کا مذاق نہ کریں، کوئی کسی کو برے لقب سے نہ پکاریں، لا تنابزوا بالالقاب، کہ برے لقب سے نہ پکاریں، بلکہ محبت و اکرام کا معاملہ کریں۔ اگر کوئی کمزور ہے، کوئی غریب ہے، اور زیادہ ان کا اکرام کریں، کوئی جسمانی دماغی اعتبار سے کمزور ہے، اور زیادہ ان سے محبت کریں۔ جیسے گھر میں کوئی بچہ کمزور ہوتا ہے تو ماں باپ کو ان کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اللہ کے بندوں بندیوں میں اگر کوئی کمزور ہے ان کے ساتھ سلوک زیادہ کریں، احسان کریں۔ ایک دوسروں کے ساتھ بھلا برتاؤ کریں، جو ہماری محنت کا مقصود ہے۔ جب اس طرح احسان و ایثار کے ساتھ ہماری دعوت ہوگی تو ہمارے محلے میں، ہمارے گھرانے میں، ہماری بستی میں ہماری بات چلے گی، ہاں لوگ خوشی خوشی قبول کریں گے، پھر تعلیم میں مجمع بڑھے گا، خوشی خوشی لوگ آئیں گے کہ اچھے لوگ ہیں، یہ بہنیں اچھی ہیں، بہت اچھا کام کرتی ہیں، اچھا سلوک کرتی ہیں، اچھا ویوہار کرتی ہیں۔ وہ ذریعہ بنے گا لوگوں کے دین سے قریب آنے کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو لوگ قریب ہوئے ہیں وہ آپ کے احسان کی وجہ سے ہوئے ہیں، آپ کے ایثار کی وجہ سے ہوئے ہیں، آپ کی ہمدردی اور آپ کی خیرخواہی کی وجہ سے ہوئے ہیں، کہ دشمن بھی آپ کے دوست ہو گئے۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذاتی معاملات میں زندگی میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی انتقام نہیں لیا، بلکہ سب کو معاف کیا۔ آپ کو لوگوں نے پریشان کیا، آپ نے ان کو معاف کر دیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ پر کچرا پھینکا، آپ کو گالیاں دی، آپ کو ساحر، جادوگر، مجنون کہا، آپ علیہ السلام نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اور نہ کبھی کسی کو شکایت کی، کبھی شکایت بھی نہیں کہ لوگ مجھے ایسا کہتے ہیں، لوگ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ ذرا کام کرتے کرتے، کیونکہ کام ہی دعوت کا راستہ ہے، نبیوں کا راستہ ہے، جیسے نبیوں پر حالات آئے ایسے دعوت کے کام کرنے والے مردوں عورتوں پر لوگوں کی طرف سے حالات آتے ہیں، لوگوں کی طرف سے حالات آتے ہیں، ان حالات میں ہم کسی سے شکایت نہ کریں، اللہ سے کہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے کسی قصور کی وجہ سے ہوا ہے، ہمیں بھی معاف کر دے، جس بہن کی طرف سے تکلیف پہنچی اللہ اسے بھی معاف کر دے، اس کو بھی تو معاف کر دیں۔ شکایت نہ کریں، بلکہ صبر کے ساتھ اور عفو درگزر کے جذبے کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے، اپنے کام میں پابندی کریں، کام میں سستی نہ کریں، کسی ایسے عوارض کی وجہ سے اپنا کام نہ چھوڑیں، کسی نے کوئی تانا دے دیا، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، کسی نے کوئی جملہ کس دیا، وہ تو پہلے زمانے سے چلا رہا ہے، لوگ اللہ کو اللہ پر تان تشنی کرتے ہیں، لوگ اللہ پر تان تشنی کرتے ہیں، نبی کو کسی نے نہیں چھوڑا، نبی کو نہیں چھوڑا، لوگ جب کسی پر مصیبت ہے تو اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میچ ملا اللہ کو، میرے علاوہ کوئی نہیں ملا، تو لوگ تو اللہ کو نہیں چھوڑتے ہیں، میں اور آپ کون ہو گئے؟ لوگوں نے نبی اور امام الانبیاء کو نہیں چھوڑا، حضور کو لوگوں نے گالیاں دی، آپ کو برا بھلا کہا، اور آپ کی اولاد کو لوگوں نے برا بھلا کہا، کیسے کیسے حالات کھڑے کیے۔ تو یہ راہ ہی ایسی ہے، اس راہ میں تھوڑی تکلیف، تھوڑی مشقت ہے، لیکن اس پر جتنا ہم صبر کے ساتھ چلیں گے، صبر کے ساتھ، اور اللہ سے کہیں، ہم کسی سے شکایت نہیں کریں گے، اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، حضور علیہ السلام نے جب حال بہت سخت ہو گیا تو اللہ سے شکایت کی کہ اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، کسی کو کچھ نہ کہیں، اپنا کام کرتے رہیں، خاموشی کے ساتھ، استغفار کی کیفیت کے ساتھ، توازو کے ساتھ، چھوٹے بن کر۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں شیخ نے لکھا ہے، وقال اننی من المسلمین، کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، ہمارا کوئی مقام نہیں، ہمارا کوئی درجہ نہیں، کہ کام کرنے کی اللہ نے توفیق دی اس لیے کر رہے ہیں، اللہ کا کام اللہ کروا رہا ہے، باقی ہمارا کوئی مقام نہیں، ہمارا کوئی درجہ نہیں، اس کام کی وجہ سے ہماری کوئی بڑائی نہیں، ہم لوگوں پر بڑائی طلب نہیں کریں گے، چھوٹے بن کر رہیں گے، توازو سے رہیں گے، آجیزی اور انکساری سے کام کریں گے، اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ بھی چھوٹے بن جائیں گے، محلے میں محلے والوں کے ساتھ چھوٹے بنیں گے، اور خدمت کے ساتھ کام کریں گے، خدمت کے جذبے کے ساتھ، ہاں خدمت کا جذبہ، کام لینے کا جذبہ نہیں، کام کرنے کا جذبہ رکھیں گے، کہ کسی کے دو کام ہم سے نکلتے ہوں تو ہم کسی کا کام کر دیں گے، کوئی بیمار ہے اس کی خدمت کر دیں گے، کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے، ان کی ہم مدد کر دیں گے، جانی مالی دونوں طرح سے خدمت کریں گے، جو استعداد اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم ہزاروں میں مدد نہیں کر سکتے، سو دو سو کی تو کر سکتے ہیں، سو دو سو میں نہیں کر سکتے، دس بیس میں کر سکتے ہیں، ارے دس بیس کی ہم مدد نہیں کر سکتے تو اپنے گھر کا جو سالن پک رہا ہے اس میں ایک پیالی زیادہ ڈال دیں گے، پانی کی ایک پیالی زیادہ ڈال کے پڑوسی کے وہاں بھیج دیں گے، کہ ہم زیادہ کسی کی نہیں مدد کر سکتے تو ہم اپنے کھانے پینے میں تھوڑا سا زیادہ پکا کر اپنے پڑوسیوں کو دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو خرچ کریں گے، اس سے اللہ ہماری روزیوں میں برکت دے گا، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے گا، پھر اس محبت کو ہم استعمال کریں گے دین کی محنت کے لیے، اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں، ہمارا کوئی ذاتی کسی سے کام نہیں ہوگا، ایک اللہ سے مانگیں گے، اس سے لیں گے، اور اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں گے، اور صرف اللہ کے لیے کریں گے، اور کوئی غرض نہیں، نام و نمود نہیں، شہرت نہیں، دکھلاوا نہیں، لوگوں میں بڑا بننے کا جذبہ نہیں، کوئی جذبہ ہمارا نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا ہوگا. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، کہ ہم تو کسی سے جزاک اللہ اور شکریہ کہلوانا نہیں چاہتے ہیں. ہم نے کسی پر احسان کیا، ہم ان کے احسان کے بدلے میں احسان نہیں چاہتے ہیں. ہم نے کسی کو 500 روپے دیے ہیں تو 500 نے 1 روپیہ ہم نہیں چاہتے ہیں، ہم نے تو ہدیہ دیا ہے. ہم نے کسی کی خدمت کیا تو خدمت کی اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے کریں گے، اس کو بھول جائیں گے تو پھر یہ ہمارا عمل خالص ہو جائے گا، اور اس عمل میں اللہ اتنی برکت ڈالے گا، اتنی برکت ڈالے گا. حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض لوگ کھجور صدقہ کرتے ہیں لیکن ان کی کھجور اللہ کے قابل قبول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کے بدلے میں قیامت کے دن ان کو احد پہاڑ کے برابر بدلہ دے گا. احد پہاڑ کے برابر، تقریباً 10 میل لمبا پہاڑ ہے وہ، احد کا پہاڑ مدینے میں، اتنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ ایک کھجور پر دے گا. اس لیے امید یہی کریں گے، خالص کرے عمل کو اللہ کے لیے، نہ نام و نمود ہو، نہ شہرت ہو، نہ لوگوں کی واہ واہ مطلوب ہو کہ لوگ ہماری تعریف کرے تو کام کریں، اور کوئی تعریف نہ کرے، کسی نے بھول بتا دی تو چھوڑ دے، ایسا نہ کرے. بلکہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ خیرخواہی کی، ہماری کوئی بھول بتائی تو قبول کر لیں. ہم کسی کو ٹوکے نہیں زیادہ، اپنے ذات سے اس کی کوشش کریں کہ مجمع میں کسی کو ٹوکے نہیں. تعلیم کے درمیان میں کسی کی زیادہ بھولے ہو رہی تو زیادہ ٹوکے نہیں اس کو. کوئی بہن کمزور پڑھ تو اس کی مدد کر دیں، کسی کے ذمہ تعلیم تھی وہ بیچاری پڑھ رہی ہے، نہیں پڑھا جا رہا اس سے زیادہ نہیں پڑھا جا رہا، اس کی کم بشاشت ہے، تو کوئی دوسری بہن اس کی مدد کر دیں، جب تک وہ پڑھے کوشش کرے اسی سے پڑھاویں، ورنہ پھر اس کی مدد کر لیں. اسے کوئی بھول ہو رہی ہے، ایسی بھولیں چل جاوے ایسی ہیں تو بار بار ٹوکے نہیں. بعض مردہ ایسی بھول ہوتی ہے جو چل جاوے، معنی بدل نہیں جاتا ہے. تو نماز میں بھی اس کا حکم ہے مقتدیوں کو کہ امام کی ایسی غلطی ہے جس سے نماز فاسد نہیں ہوتی تو لقمہ نہ دے. تو جب نماز جیسی نماز میں لقمہ دینے کا نہیں ہے وہاں، تو تعلیم میں تھوڑی تعلیم فاسد ہو جائے گی. ہاں گاڑی اٹک گئی بیچاری، اب آگے نہیں پڑھ پا رہی تو اس کو آگے پڑھانے کے لیے بتا دیں. تو اس طرح سے احترام و اکرام کے ساتھ عمل ہو، اور کوشش یہ کریں جس بہن کے ذمہ تعلیم ہے، جس کو کتاب پڑھنی ہے، وہ صبح صبح اپنے گھر میں فضائل نماز، حکایت صحابہ، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ، 2-4 کتابوں میں سے 2-2 صفحے اپنے گھر میں 1-2 مرتبہ پڑھ کے آویں. ایک مرتبہ 2 مرتبہ اپنے گھر میں پڑھ لیا تو ذرا پڑھنا آسان ہو جائے گا. کوئی چیز نہیں آتی تھی گھر میں، بچے کو، بچی کو، شوہر کو، بھائی کو پوچھ لیا کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تاکہ ہمارا پڑھنا صحیح ہو جائے. اس لیے جن بہنوں کے ذمہ تعلیم ہوتی ہیں وہ صبح صبح اپنے گھر میں تھوڑا سا پڑھ لیں، 6 صفات کا مذاکرہ ہے، 6 صفات کو ذرا دیکھ لیں تاکہ وہاں جا کر پڑھنا بولنا آسان ہو جائے. یہ ابتدا ہے ہماری، اس لیے اس کی کوشش کر لیں اور تعلیم کی پابندی کریں. جس دن تعلیم ہے 2 بجے کا وقت ہے تو 2:05 باقی ہے، اس وقت ہم اس گھر میں پہنچ جاوے جہاں تعلیم ہے. کام کرنے والی بہنیں اہتمام کریں. ابھی ہم نے ڈائریاں دیکھی، کچھ ڈائریوں میں کہ تعلیم والی بہنیں 5 ہیں اور تعلیم میں حاضر 2 ہیں، کسی جگہ 5 بہنوں میں سے 3 حاضر ہیں، 2 بہنیں نہیں ہیں. تو ایسا نہ ہو. کام کرنے والی ہماری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ ہفتے میں 1 دن اجتماعی تعلیم ہوتی ہے، اس دن اپنا ذاتی کوئی کام نہ نکالیں، وہ دن ہمارا فارغ رکھیں اس دن کو، تاکہ ہم بشاشت کے ساتھ تعلیم کی تیاری کر لیں، اپنی بہنوں کو کچھ یاد دہانی کر لیں اور ہم وقت پر پہنچ جائیں. چاہے بڑا سے بڑا کام اس دن ہو اس کو قربان کر دیں، تعلیم کو اہمیت دیں، بہت بڑا عمل ہے. اس لیے تعلیم کے حلقے میں پابندی کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں کہ اللہ ہم تو کمزور ہیں، تو ہی ہماری مدد فرما لے، ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارا کہنا سننا آسان کر دے، عمل کی توفیق دے دے، اور ہمارے محلے کی ساری بہنوں کو آنے کی توفیق دے دے. ایسی دعا کر کے پھر جاویں، وقت پر پہنچ جاویں. جس بہن کے ذمہ تعلیم ہو تعلیم شروع کر دیں، جس کے ذمہ استقبال ہے تھوڑا سا مجمع سے ہٹ کر بیٹھیں، آنے والی بہنوں کو حشاش بشاش ان سے مسافہ کرے، ان کو قریب کرے، مجمع سے ملا کر ان کو بٹھا دیں. جس کے ذمہ 6 صفات ہیں اخیر میں مذاکرہ کر لیں اور ترغیب دیں، ان سب بہنوں کو ترغیب دیں اپنے گھروں میں اعمال قائم کرنے کی، نمازوں کی پابندی کے ساتھ اپنے گھر میں تعلیم کی پابندی کی، اور ان کو اس بات کا پابند کریں کہ وہ بہنیں آئندہ ہفتہ اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو، اپنی بھابھی کو، یا اپنے پڑوسن میں کوئی بہن وہاں رہتی ہے پڑوس میں، اس کو اپنے ساتھ تعلیم میں لے کر آئیں، تعلیم کی ایک دوسروں کو دعوت دیں. تعلیم کا عمل بڑا عمل ہے، تعلیم کے راستے سے فرائض زندہ ہوتے ہیں، نماز روزہ پردہ وغیرہ تعلیم سے انشاءاللہ زندہ ہوگا. اس لیے اس عمل کو اہمیت دیں اور ان بہنوں کو پابند کریں, ان کو ترغیب دیں کہ اس ہفتے 15 بہنیں آئی ہیں, ان 15 کو مکلف کریں, ان 15 کو دائی بنا کر بھیجیں کہ آئندہ ہفتے وہ ایک ایک بہن کو تیار کر کے لے کر آئیں. اس کے لیے عورتوں کو گشت بھی کرنا ہے, محلے میں چلنا پھرنا نہیں ہے اس کے لیے, لیکن ہفتے بھر اپنے گھر رہتے ہوئے عورتوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. کبھی آپ کسی کے گھر جا رہی ہے, کبھی کوئی بہن آپ کے گھر آ رہی ہے, یا آپ اپنے ہی گھر میں اپنی بیٹی اپنی بھابھی کے ساتھ ہیں, اپنی ماں کے ساتھ ہیں, ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ہیں, تو گھر میں رہتے رہتے ان کا ذہن بناویں, ان کو تیار کریں اور ان کو تعلیم کے حلقے میں لے کر جاویں. تو اس طرح انشاءاللہ محلے میں رہنے والی ساری بہنوں کی پابندی ہو جائے گی. تو یہ ہفتہ واری تعلیم کی پابندی کریں اور روزانہ اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم 6 صفات کے ساتھ کرنے کی کوشش کر کے اپنے بچوں بچیوں کو ساتھ لے کر بیٹھیں. یہ دو مقامی اعمال ہیں مسورات کے لیے دعوت کے, اور باقی ہر 2 مہینے چھوڑ کر تیسرے مہینے 3 دن کی اپنی ترتیب بناویں. 3 مرتبہ 3 دن ہو گئے, 9 مہینے تقریباً ہو جائیں گے. اب 3 مہینوں کے بعد 12 مہینے ہونے سے پہلے پہلے 1 مرتبہ 10 دن لگاویں. 2 سال چھوڑ کر 1 سال چلا لگا, 10 دن لگ گئے, اب 40 دن کی ترتیب بناویں. اور 2 سال کے بعد 2 سال چھوڑ دیں. مستورات کو ہر سال چلا نہیں ہے, ہر تیسرے سال چلا ہے. 3 سال میں 1 مرتبہ 40 دن لگاویں. یہ ساری ترتیبیں اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر دین کی دعوت کی فکریں پیدا ہو اور ہم اچھے پکے داعی بنیں اور ہماری دعوت کے ذریعے سے پوری دنیا میں لوگوں کو فائدہ ہو, لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو, اس کی کوشش کرنی ہے. پھر چلا لگ گیا, اب چلے کے بعد مستورات کی جماعتیں باہر ملکوں میں جاتی ہیں, افریقہ, یورپ, آسٹریلیا, امریکہ. ابھی ہماری ایک جماعت یورپ گئی ہوئی ہے, ایک جماعت آسٹریلیا جانے والی ہے, مسورات کی جماعت ہیں. تو جن بہنوں کے چلے لگے ہیں وہ آگے کی نیت کریں, عزم کریں کہ ہم اللہ کے دین کی نسبت پر دنیا کے ملکوں میں جاوے, ہمارے ذریعے سے اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اسلام کی خدمت ہو, یہی جان و مال ہمارے لیے دنیا آخرت کا بہترین ذخیرہ بنے گا. اس لیے بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ پکی سچی نیت کر لیں کہ مقامی محنت کے دونوں کام, گھر کی تعلیم, ہفتہ واری تعلیم, اس کی بھی پابندی کرنی ہے, اور بیرونی نقل و حرکت میں جو سیر 3 مہینے میں 3 دن ہے, سال بھر میں 1 مرتبہ 10 دن ہے, اور تیسرے سال چلا اور اس کے بعد بیرون ہے. تو اس کام کو انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ کہ ہر تیسرے مہینے 3 دن, ہر سال 10 دن, ہر تیسرے سال چلا, انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ کام کرنے کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی ترتیب بنا کر اس طرح کرنے کی کوشش کریں گے. اس کی نیت اور عزائم کریں, پھر 2-2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے بھی. ابھی تھوڑی دیر بیٹھ کر آپ اس میں تشکیل کر لیں اور پرچے مسجد وائز نام لکھ لیں کہ فلاں مسجد کی بہنیں ہیں اور ان میں سے یہ بہنیں چلے کے لیے کہہ رہی, یہ بہنیں عشرے کے لیے, یہ مسجد بہنیں 3 دن کے لیے, اسی طرح دوسری مسجد, تیسری مسجد. مسجد وائز آپس میں بیٹھ جاؤ اور آپس میں تشکیل کر لو اور اس طرح سے پرچے تیار کر کے یہاں پر بھیج دو, پھر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ.
Wow.
ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے جن بہنوں نے عزائم ارادے کی اللہ تعالیٰ ان کا نکلنا آسان فرماوے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ وإليك أرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے کہنے سننے میں جو کوتاہی ہوئی ہے تو ہی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، جو کہاں سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ دین کی دعوت سے، دین کی محنت سے جو چیز مطلوب ہے ہماری زندگیوں میں تو ہی اپنے فضل و کرم سے پیدا فرما، ایمان کی حقیقت ہمیں عطا فرما، اپنی ذات عالی کا تعلق نصیب فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرما، آپ کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ نفع والا علم نصیب فرما، گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری حفاظت فرما. پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما، ہر ذی حق کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تیرے بندوں بندیوں کے جو حق ہمارے ذمے ہیں، یا اللہ موت سے پہلے پہلے ادا کر دینے کی توفیق نصیب فرما. کسی کے حق میں ہمیں ماخوذ نہ فرما، یا اللہ کسی کے حق میں ہمیں ماخوذ نہ فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، ریا اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے ہماری حفاظت فرما. مولا تو نے اپنے فضل و کرم سے اس مبارک کام میں ہمیں لگایا ہے، موت تک استقامت کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، سستی اور کاہلی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ سستی اور کاہلی سے ہماری حفاظت فرما، پوری بشاشت کے ساتھ، پوری ہمت و قوت کے ساتھ، یا اللہ پورے عزم و ارادے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کام پر مولا تو نے اپنے نیک بندوں کو جیسے نوازا، ایسے ہمیں بھی نواز دے، اور ہمیں بھی وہ ساری چیزیں نصیب فرما جو ان کو تو نے عطا فرمائی ہیں. یا اللہ ہماری عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما، مولا ہماری عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرما، ہمارے اہل و عیال کی تربیت فرما. یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی تربیت فرما، ہمارے مسائل کو آسان فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کا انتظام فرما، بے گھروں کو گھر نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا جو اعمال خیر پوری امت کر رہی ہیں، مولا سب کے عملوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. مولا ہمارے عمل کی کوتاہیوں سے تو ہی درگزر فرما، مولا ہمارے اعمال کی کوتاہیوں سے درگزر فرما. اس سال جن لوگوں نے حج کیا سب کے حج کو قبول فرما، مقبول و مغرور بنا، اور مولا اس سال کے حج کو عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بنا. آئندہ مولا جو بندے بندیوں کے عزائم ہیں، ارادے ہیں، ان کے لیے حج میں بھی آسانیاں پیدا فرما، سہولتیں پیدا فرما. مولا جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندگی عطا فرما، جب موت کا وقت ہو کمال ایمان کے ساتھ مولا حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. یا اللہ تیرے راستے کی موت نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دیار میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، وہاں کی ابدی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما. مولا وہاں کی ابدی راحتوں میں جگہ نصیب فرما. یا اللہ حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما. یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما. یا اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں ٹھکانہ نصیب فرما. صلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. Thank you.
یہ